الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن انسان کو نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم, جو شخص سمرا ہوا دل آیا وہ دل اسے کام آئے گا. انسان کی زندگی کے تین دن بہت اہم ہوتے ہیں. ایک جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن انسان کی زندگی کا اہم دن ہے. اس لیے اللہ کرے کہ کوئی نیک آدمی ہو جس سے تحنیق کروائی جائے تاکہ اس بچے کی زندگی کا آغاز ایک نیک انسان کی دعاؤں کے ساتھ ہو. دوسرا دن انسان کی زندگی کا اہم موت کا دن ہوتا ہے, جس دن انسان فوت ہوتا ہے. اللہ کرے اس وقت بھی کوئی اللہ والا ہو جو ہمیں کلمہ یاد دلائے. جو بندہ کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا وہ خوش نصیب انسان ہے. اور تیسرا اہم دن انسان کا وہ ہے جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا. قیامت کا دن تو پیدائش کا دن, وفات کا دن, اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کا دن. یہ تین دن بہت اہم ہیں. اس لیے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ان تین دنوں کا ہی تذکرہ ہے اس آیت میں. یہ جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون, کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اس یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. یعنی مال اور بیٹوں کا تذکرہ کیا خاص طور پر. اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی مال سے ہم اپنا کام چلا لیں گے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی جس فائل کو مال کے پہیے لگا دیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے, مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. ویسے تو اگر غور کریں تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا. بہت سارے کام سمٹ جاتے ہیں مال سے, لیکن ہر کام نہیں ہوتا. آپ غور کریں, مال سے انسان عینک تو خرید سکتا ہے, بینائی کو تو نہیں خرید سکتا. مال سے انسان دوائی تو خرید سکتا ہے, اچھی صحت کو تو نہیں خرید سکتا. مال سے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے, خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا. مال سے انسان کسی کی خوشامد کو تو خرید سکتا ہے, کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا. تو مال سے تو دنیا میں بھی ہر کام نہیں ہوتا, اور آخرت میں تو بالکل مال کام نہیں آئے گا, اور نہ بیٹے کام آئیں گے. باہر لوگوں کو اپنے بیٹوں پہ بڑا مان ہوتا ہے, جی میرے چار بیٹے ہیں, بڑے آفیسر ہیں, ایک کاروبار والا ہے, ایک منسٹر ہے, جو کام ہوتا ہے میں بچوں کو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. تو پھر آخرت میں کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتى الله بقلب سلیم, جو شخص سمرا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو پرکھیں گے, دل کو دیکھیں گے. جو بندہ صاف ستھرا دل لائے گا, گناہوں سے پاکیزہ دل, اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل, ماں سوا کے جو نفسانی شیطانی محبتیں ہیں ان سے پاک دل لے کر آئے گا، ایسا دل کام آئے گا، اللہ اس کے دل کو قبول کر لیں گے. تو ہمیں اپنے دل کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنانا ہے. جب اللہ نے دلوں کو ہی جانچنا ہے اور دلوں کو ہی دیکھنا ہے تو پھر دلوں پہ محنت کرنی پڑے گی اور دلوں کو صاف کرنا پڑے گا. یہ پکی بات ہے کہ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا اپنا کام ہے. آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، ہر عضو کا اپنا کام ہے. اسی طرح دل کا کام محبت کرنا. ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے تو محبت ضرور کرتا ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے تو کسی سے محبت نہیں ہے. نہیں، کسی نہ کسی سے تو ضرور ہوگی. دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل محبت کے بغیر نہیں رہتا. جب دل نے محبت ہی کرنی ہے تو بھئی مخلوق سے محبت کیوں کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق سے محبت کریں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار. کہ مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و قیوم دار. محبت کرنی ہے تو اس حی و قیوم سے محبت کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. تو محبت کے قابل اللہ تعالی ہی کی ذات ہے، ہم اسی سے محبت کریں اور اسی پہ ہم اپنی زندگی گزاریں. چنانچہ دل کی مثال زمین کی مانند ہے. اگر زمین کے اوپر کاشتکاری کرتے رہیں تو زمین نرم رہتی ہے، اور اگر کاشتکاری کرنا چھوڑ دیا جائے تو زمین سخت ہو جاتی ہے، کاشتکاری کے قابل نہیں رہتی. انسان کا دل بھی ایسا ہے کہ دل پر محنت کی جائے تو دل نرم رہتا ہے، اور اگر دل پر محنت کرنی بند کر دی جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے. اور ایسا سخت ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ دل سل بن جاتا ہے. تو بعض لوگوں کے سینوں میں دل ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے سینوں میں سل ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی اکل حجارہ، پتھر کی مانند ہو گئے. او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب انسان اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثبوت دیا، دلیل دی. فرمایا کہ پتھر جو ہیں ان میں سے تو پانی نکل آتا ہے. فَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور پتھر تو کئی مرتبہ اللہ کی خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں. اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے یہ اللہ کی خشیت سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے. پتھر سے بھی زیادہ سخت انسان کا دل ہو جاتا ہے. اس لیے اس دل پر محنت کرنی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا. تو جب انسان طویل مدت تک غافل رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت ہمارے دل سو گئے. وہ پوچھا، کیا مطلب؟ حضرت آپ قرآن پاک کا درس دیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے. حضرت نے فرمایا، اگر درس قرآن سے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو دل سو گئے، بلکہ یہ کہو دل مو گئے مر گئے. اس نے کہا حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا اے دوست اگر کوئی سویا ہوا ہو اسے جھنجوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجوڑنے سے نہ جاگے سویا ہوا نہیں وہ مویا ہوا ہوتا ہے. درس قرآن سن کے بندہ دل پہ اثر نہ لے تو یہ دل سویا ہوا نہیں ہے، یہ دل تو مویا مرا ہوا دل ہے. تو کئی دفعہ انسان کا دل مرا ہوا ہوتا ہے، زندہ لاش ہوتی ہے، چلتے پھرتے دل اندر سے مرا ہوا ہے، دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا دل. تو اس دل پر محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے اللہ تعالی سے خوب محبت کریں. اس لیے انبیاء کرام جب تشریف لائے تو انہوں نے دلوں کو محنت کا میدان بنایا کہ جب دل سنور جاتا ہے تو انسان سنورتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، کہ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلو، جب وہ لوتھڑا سنور جاتا ہے پورا جسم سنور جاتا ہے، واذا صالح صالح الجسد کلو، وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ سنورتا ہے تو پورا جسم سنور جاتا ہے. الا وہی القلب، جان لو وہ انسان کا دل ہے. تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے. ہمیں اپنے دلوں کو سنوارنا پڑے گا، اگر ہم نہیں سنواریں گے تو پھر قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ہی دیکھنا ہے، اور دل ایک ہے اور ایک اللہ ہی کے لیے ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل رحمان کو دے دے اور دوسرا دل نفس اور شیطان کو دے دے، نہیں، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، بس ایک اللہ کی محبت اس میں بھری ہوئی ہو اور دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں، میرے بندے تم دل کو سنوار کے میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں قبول کر لوں گا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ انسان جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اپنا چہرہ دھو کے آتا ہے کہ جی چہرہ فریش نظر آنا چاہیے. بھئی اللہ تعالیٰ نے جب دلوں کو دیکھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تو دلوں کو سنوار کے آنا چاہیے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھیں گے تو دلوں پہ داغ ہوں گے گناہوں کے تو کیا بنے گا. ہمیں دلوں کے داغ کا تو احساس ہی نہیں ہوتا. تو دلوں پہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، بلکہ میں انسان کے دل میں سما جاتا ہوں، مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مومن بندے کے دل میں سما جاتے ہیں. یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا کوٹھا ہے. دیکھیں ہم جو کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ وہاں وارد ہوتی ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ بیت اللہ پہ وارد ہوتی ہیں، جب انسان سنورتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، اس کا دل بھی اللہ کا گھر بن جاتا ہے. آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا پسند کرتے ہیں، عورت کو پوچھے تم روزانہ 3 گھنٹے لگاتی ہو گھر کے صفائی میں، ویکیوم میں، کبھی فرنیچر صاف ہو رہا ہے، کبھی شیشے صاف ہو رہے ہیں، کیوں اتنا تردد کرتی ہو؟ وہ کہے گی جی اگر گھر گندا ہوگا تو میرا خاوند مجھ سے بہت سخت ناراض ہوگا کہ تم نے گھر کو صاف کیوں نہیں رکھا ہوا. جن گھروں میں ہم نے رہنا ہے، انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم اس گھر کو صاف پسند کرتے ہیں. تو جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا، اللہ تعالیٰ بھی تو اس گھر کو صاف ستھرا دیکھنا پسند فرماتے ہیں کہ بھئی اس گھر کو صاف رکھو. اب یہاں پر ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خود صاف کر لینا، ایک نظر ڈال دے محبت کی اور یہ گھر صاف ہو جائے گا ختم. تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ نہیں، جب کسی کو گھر کرائے پہ دیا جاتا ہے तो घर को साफ रखना मालिक की जिम्मेदारी नहीं होती, किराएदार की जिम्मेदारी होती है। भाई तुम यूज कर रहे हो, तुम घर को साफ रखो। और जो किराएदार घर को साफ नहीं रखता, मालिक उसको निकाल देता है, कहते हैं अगले साल मैं आपको किराए पे नहीं दूंगा, आपने घर को खराब कर दिया है। तो अब दुनिया में हमारे पास है ये दिल, तो दिल को साफ रखना हमारा काम है, हम इसको दिल को साफ रखें। तो अल्लाह ताला की नजर बंदे के दिल पे होती है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम, बेशक अल्लाह ताला नहीं देखते तुम्हारी शक्ल और सूरतों को, और वो नहीं देखते तुम्हारे माल पैसे को। वला की यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, बल्कि अल्लाह देखते हैं तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे आमाल को। अल्लाह अकबर कबीरा। देखें अल्लाह ताला बंदे के दिल पर नजर डालते हैं। इसलिए आप देखिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो, रंग काला है और होंठ मोटे हैं, चेहरा अनोखा है, मगर अल्लाह के यहां उनकी इतनी कीमत है कि फर्श पे चलते थे और उनके कदमों के जूतों की आवाज अर्श पे सुनाई देती थी, जन्नत में सुनाई देती थी। अल्लाह के यहां इतना मकाम था। ये जाहिरी शक्ल सूरत के जो है ना मामले, ये तो हमारे तक हैं। अल्लाह की नजर में शक्ल सूरत का फर्क कोई फर्क नहीं है। अल्लाह तो दिलों को देखते हैं कि दिल कैसा है। गरीब बंदा होगा और दिल संवरा हुआ होगा, अल्लाह के यहां बड़ा कीमती। अमीर बंदा होगा, खूबसूरत होगा, दिल बिगड़ा होगा, अल्लाह के यहां उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हमने अपने घरों में देखा है कि संदूक होते हैं जिसमें सामान रखा जाता है, तो संदूक के अंदर जो माल होता है ना, उसके हिसाब से संदूक की कीमत होती है। बाज बड़ी बड़ी पेटियां होती हैं जिनमें सर्दी के रिजाइयां, कंबल, तकिये सब रखे जाते हैं, उनको औरतें ताला ही नहीं लगाती कि जी इसको ताला क्या लगाना। और एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स होता है, अल्लाह अकबर, उसको भी ताला लगाती हैं। फिर जिस बॉक्स में रखें उसको भी ताला, फिर उस कमरे को भी ताला, फिर घर से जाते हुए घर को भी ताला। जहां कहीं बाहर से आए सबसे पहले आके देखती हैं मेरा ज्वेलरी बॉक्स तो ठीक है ना, इतनी तो अहमियत है, हालांकि देखने में छोटा सा है, मगर जो कि उसके अंदर चीज कीमती है, लिहाजा औरत की नजर में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए वो उस पर नजर रखती है और उसको बहुत महफूज रखना पसंद करती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा शेर फरमाया, अलैया सियाबुन लौ युबाउ जमीउहा, कि मेरे जिस्म के ऊपर एक कुर्ता है, कपड़ा है, लिबास है, अगर इस लिबास को तुम बेचो तो कोई इसे एक दिरहम के बदले नहीं खरीदेगा, इतना मामूली लिबास है, लेकिन इस लिबास के अंदर एक ऐसा शख्स है कि तुम सारी दुनिया के खजाने इकट्ठे कर लो तो उसकी कीमत को अदा नहीं कर सकते। तो बंदे की कीमत अल्लाह के यहां बढ़ जाती है। हजरत शाहुल्लाह मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह ने एक मरतबा दिल्ली की जामे मस्जिद में खुतबा जुमा दिया और फरमाया, मुगल बादशाह हो, तुम्हारे खजाने हीरे जवाहरात से भरे पड़े हैं, सोने चांदी से भरे पड़े हैं, लेकिन वलीउल्लाह के दिल में एक, वलीउल्लाह के सीने में एक दिल है, तुम्हारे सारे खजाने मिलके उस दिल की कीमत नहीं अदा कर सकते। तो जब दिल संवरता है तो कोई उसकी कीमत नहीं पे कर सकता, फिर उसकी कीमत अल्लाह ही अता फरमा सकते हैं। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान के दिल को देखेंगे, यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। क्यामत के दिन ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे, संवरा हुआ दिल काम आएगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों को संवार दे और हमें इस पर मेहनत करने की जरूरत है। तालिबिल्म के ज़हन में एक सवाल आता है कि जब इंसान के पास पैसे फालतू होते हैं ना, तो सबसे पहले अपना मकान खरीदने की कोशिश करता है, जी कि मेरा जाती घर होना चाहिए, किराए के घर में रहने की बजाय अपना मकान हो। تو اگر اللہ تعالیٰ خریدنا چاہتے تھے تو بندے سے اس کا دل خریدتے، چونکہ دل کو انہوں نے اپنا گھر کا. مگر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اچھا، مفسرین نے یہاں بڑے مزے کے نقطے لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے انسان کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، اس لیے جو بیچا جاتا ہے کسی چیز کو تو وہ دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے چلو جی پلاٹ بیچ دیتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں، گاڑی بیچ دیتے ہیں. تو بیچنے والا اپنی محتاجی کی وجہ سے چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی احتیاج نہیں، اس لیے اللہ نے بیچنے کا لفظ نہیں استعمال فرمایا. اور دوسرا، کئی مرتبہ بندہ بیچتا ہے کہ اس کو زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے. پلاٹ خریدا تھا 1,00,000 ریال کا، اور اب اس کی اپریسیشن ہو گئی زیادہ اور 2,00,000 کا گاہک لگ گیا، تو بندہ کہتا ہے چلو جی پلاٹ بیچ دیتے ہیں، زیادہ فائدے کی امید ہے. اب اللہ تعالیٰ کو تو فائدے کی امید نہیں ہے نا، وہ تو اس سے بے نیاز ہے، وہ تو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی محتاجی ہے اور نہ کوئی اس کو فائدے کی توقع زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیچنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا. فرمایا اللہ نے جنت کے بدلے مومن سے اس کے مال اور جانوں کو خرید لیا ہے. کیا خوبصورت انداز اپنایا اللہ تعالیٰ نے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے دل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی فرما دیتے کہ میں نے بندے سے اس کا دل خرید لیا ہے. تو مفسرین نے اس کا بھی جواب لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ نے اپنے لیے وقف کر لیا ہے، اور جب کوئی وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا، تو پھر اس کی خرید و فروخت کی ایسی اجازت نہیں ہوتی کہ وقف ہو چکی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے، تیرا دل تو وقف ہے ہی صحیح میرے لیے، اب اس کے بعد تیرے پاس تیری جان رہ گئی اور مال رہ گیا، میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا. تو دل تو ہے ہی اللہ کا، وقف ہے اللہ کے لیے، اس لیے اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا. تو یہ دل اللہ کا گھر ہے، ہمیں محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس دل کو سنوار لیں. اچھا، یہ دل کیسے سنورے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. تو دل کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ذکر اللہ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ذکر اللہ ان کے لیے ریمیڈی ہے، ان کے لیے پکی دوا ہے. انسان ذکر کرتا ہے، روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے میل کچیل بھی ختم ہو جاتی ہے جب انسان اللہ تعالی کے سامنے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، اور جنت کی کنجی اللہ نے رضوان کے حوالے کر دی. ایک فرشتہ ہے جس کو جنت کا انچارج بنا دیا، اور اس کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بنایا، اور اس کی چابی اللہ نے مالک فرشتے کے حوالے کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا، اور دل چونکہ اپنا گھر تھا، اس کی چابی اللہ نے اپنے پاس رکھی. فرمایا یہ انسانوں کے دل بین اصحاب الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتے اللہ پھیر دیتا ہے. تو دل کی کنجی اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کی، اپنے پاس رکھی. یہ میرا گھر ہے نا، تو کنجی میرے پاس رہنی چاہیے. تو ہمیں اپنے دل کو سنوارنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور عجیب بات ہے کہ ہم نے آج اپنے دلوں کو بالکل ٹریش کین بنایا ہوا ہے. ٹریش کین ہوتا ہے کہ جس میں ہر ردی چیز کو بس پھینک دو، ہر استعمال شدہ چیز کو، ہر گندی مندی چیز کو ٹریش کین میں پھینک دو. ہم نے آج دل کو ایسے بنایا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس پہ نظر پڑی اس کی بھی محبت دل میں آ گئی، ادھر نظر پڑی اس کی بھی محبت دل میں آ گئی، جس پہ نظر پڑتی ہے اسی کی محبت دل میں آ جاتی ہے. یہ دل ہے یا ٹریش کین ہے؟ تو ہم اپنے دل پر کچھ قابو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دل پہ گناہوں کے اثرات نہ مائل ہوں، مرتب ہوں، بلکہ دل منور ہو اور نیکی کی وجہ سے دل کے اندر نور آ جائے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں۔ چنانچہ دیکھیے کہ ابرہہ چلا تھا بیت اللہ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ابرہہ کو نیست و نابود کروا دیا تھا۔ یہ شیطان، اس کی مثال بھی ابرہہ کی مانند ہے، اور یہ ابرہہ بھی اللہ کے گھر یعنی اس دل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں بندے کے دل کے اوپر قبضہ کر لوں، اس میں وساوس ڈالوں۔ اور اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے بندو تم اس دل کی حفاظت کرو، اس شیطان کو بھگاؤ یہاں سے۔ اللہ، ان پرندوں نے تو کنکریاں مار کے شیطان کو بھگا دیا تھا، فرمایا میرے بندو تمہارے پاس تو کنکریوں سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ اللہ کون سی؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، تم کلمے کا ذکر کرو اور دیکھو شیطان کیسے بھاگ جائے وہاں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اور اس ذکر کے ذریعے سے شیطان کو دور بھگائیں، اس کے وساوس سے ہم جان چھڑائیں۔ ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو ذکر سے انسان شیطان کے وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو صاف کریں۔ اچھا دیکھیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے سینے میں نور بھیج دے، تو اس کے لیے ہمیں دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ آپ ایک برتن لے کے جائیں کسی کے پاس دودھ لینے کے لیے، اور برتن کے اندر میل کچیل ہو، خراب ہو، کوئی چیز گند ہو، تو دودھ دینے والا اس میں دودھ نہیں ڈالے گا، کہے گا بھئی صاف برتن لاؤ۔ اگر کوئی بندہ گندے برتن کے اندر صاف دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اگر ہمارے دل گندے ہیں تو اللہ اس دل کے اندر اپنا نور ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اللہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، میرے بندے دل کو صاف کرو نا، صاف کر دو گے تو اس میں میں نور بھر دوں گا۔ اور واقعی ہمارے مشائخ اس پر محنت کرتے تھے کہ دل سے ہر غیر کی محبت نکل جائے، ایک اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ نے شعر کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ، اب دل میں کوئی نہیں، سب مخلوق کو میں نے دل سے نکال دیا، تنہائی ہو گئی ہے، اب تو آپ آ جائیے، یہ دل آپ کا ہے، آپ کا گھر ہے، اپنے گھر میں تشریف لے آئیے۔ تو دل پر محنت کرنی پڑے گی، یہ دل سنور جائے گا، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ یہ دل اللہ کی گزرگاہ ہے، اس لیے اس دل کی بڑی اہمیت ہے۔ جو اس کو سنوارے گا اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا، جو اس دل کو بگاڑے گا اللہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ تو ہمیں اپنے دل پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی گھر میں تصویر ہو کسی جاندار کی، تو رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا۔ تو جس گھر میں تصویر ہو، رحمت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں داخل ہوتا، اور جس دل میں کسی غیر کی اور ماں سوا کی تصویر ہوگی، کیا اللہ کی رحمت وہاں آنا پسند کرے گی؟ اور آج ہم اپنے دلوں کو دیکھیں تو ہمارے دل تو بت خانے بنے پڑے ہیں، سنم خانے بنے پڑے ہیں، اس کی بھی تصویر دل میں ہے، اس کی بھی تصویر دل میں ہے۔ ما ھذہ التماثیل اللتی انتم لہا عاکفون، ہم نے اپنے دل کو آج بت خانہ بنا دیا، سنم خانہ بنا دیا۔ سچی بات بتاؤں، آج ہم نے اپنے دل کو گند خانہ بنا دیا، تو پھر ایسے دل میں اللہ کی محبت کا نور کیسے آئے گا؟ اس پر محنت کرنی پڑے گی تاکہ اللہ تعالی کی نور سے ہمارا سینہ بھر جائے، ہمارا دل بھر جائے، ہمارا دل اللہ تعالی کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ جو دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، اور یہ دل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ خوش ہو جائیں گے اور اس دل کو قبول فرما لیں گے. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب سلیم کیسے ہوتا ہے بھائی؟ دیکھو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو قلب سلیم کہا. اذ جاء ربه بقلب سلیم, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام میرے پاس قلب سلیم لے کر آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کا قلب قلب سلیم تھا, اور دیکھو ان کے قلب میں ماں سوا کی کوئی محبت نہیں تھی. انہوں نے اپنے دل کو ہر ایک سے خالی کر لیا تھا کہ انی وجہ تو وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں اللہ ہی کی طرف توجہ کرتا ہوں, اپنے رخ کو پھیرتا ہوں, اور باقی ہر کسی سے میں نے اپنے دھیان کو ہٹا لیا. انہوں نے ماں سوا کو چھوڑ دیا تھا, بتوں کو توڑ دیا تھا, اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا. ہم بھی اسی طرح تخیل کے ہوں یا پتھر کے, سب بتوں کو توڑ ڈالیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر لیں اور اسی کی محبت کو دل میں لے آئیں, پھر ہمارا قلب جو ہے وہ قلب سلیم بن جائے گا اور اللہ کے ہاں قبول ہوگا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام اس میں 100% کامیاب ہو گئے, 100% کامیاب ہو گئے. تو ایسے ہو کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو بھی آزمائے تو 100% ہم اس میں کامیاب ہوں. کب ہوں گے؟ جب دل ماں سوا کی محبت سے خالی ہوگا, ایک اللہ کی محبت دل میں ہوگی. اللہ تعالی شرک سے بہت زیادہ نفرت فرماتے ہیں, اور واقعی یہ ہے ہی نفرت کی چیز. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا حضرت صاحب یہ شرک اللہ کو اتنا ناپسند کیوں ہے؟ تو میں نے اس کے مزاج کو کچھ سمجھ لیا کہ بھئی یہ کیسا نوجوان ہے اور کیسے بات کو سمجھے گا. میں نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ کہ چند مہینے پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا خوشی سے زندگی گزار رہے ہو؟ کہتے ہاں. میں نے کہا اچھا اگر بیوی آ کے تمہیں کہے کہ میں تمہاری بھی بیوی ہوں تو پھر خوش ہو جاؤ گے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہتے طلاق دے دوں گا. تو کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ مجھے آ کے کہ تمہاری ہی بیوی ہوں. میں نے کہا دیکھو ایک نقطے کا فرق کتنا بڑا فرق ہے, کہ وہ آ کے کہتی ہے تمہاری ہی بیوی ہوں تو اب قبول ہے, اور آ کے کہتی ہے تمہاری بھی بیوی ہوں تو چلو جاؤ دفع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو بندہ کہتے ہیں اللہ آپ ہی میرے خدا ہیں, میرے رب ہیں, میرے پروردگار ہیں, اللہ فرماتے ہیں تم توحید کو پسند کرتے ہو, تم میرے ہو. اور جو کہے کہ اللہ تو بھی میرا بھی پروردگار ہے, اللہ فرماتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ, جس کے پاس جانا ہے مجھے شرک قبول نہیں. اس لیے فرمایا ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا لیکن میں شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو بھائی ہمیں اپنے دل سے تمام ماں سوا کی محبتوں کو نکالنا ہی ہے, اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا. اور یہ محبتیں جو ماں سوا کی ہیں یہ کیسے نکلیں گی؟ یہ اللہ کے ذکر کی کثرت سے, تقوی سے, گناہوں کو چھوڑنے سے یہ محبتیں نکل جائیں گی اور اللہ کی محبت دل میں بھر جائے گی. انسان جب سنورنے کی محنت کرتا ہے تو دل سے ہی سنورنا شروع ہوتا ہے. ہم نے ایک مرتبہ اپنے ادارے میں کھجوروں کے پودے لگوائے, یعنی بڑے بڑے درخت تھے, وہ ہم نے ٹرانسپلانٹ کروائے. جب وہ آئے تو جہاں لگے ہوئے تھے وہاں بالکل سرسبز تھے, تو سرسبز پتوں والے بڑے بڑے درخت ٹرکوں کے اوپر لاد کے کرین کے ذریعے سے وہ پہنچائے گئے. چونکہ بھاری اتنے تھے کہ بندے تو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے تھے, تو ہم نے ان کے انجینئر کو بھی ساتھ بلا لیا کہ بھئی آپ آ کے درخت اپنے سامنے لگوائیں تاکہ ہم نئے لوگ ہیں ہم غلطی نہ کوئی کر لیں. اس نے آ کے سب درخت لگوائے تو پوری لائن میں درخت سرسبز نظر آ رہے تھے. پھر انجینئر میرے پاس آیا, آ کے کہنے لگا کہ حضرت سب درخت لگوا تو میں نے دیے ہیں, لیکن اب ہوگا کہ آ کے آہستہ آہستہ یہ سارے پتے خشک ہو جائیں گے اور درخت ایسے ہوگا جیسے بالکل یہ خشک ہو گیا, لکڑی کی طرح ہو گیا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اس کو پانی دیے رکھنا, اس کی خیر خبر رکھنا, پھر اس کے اندر سے ایک کونپل سبز نکلے گی اور وہ کونپل جب پھیلے گی نا تو پورا درخت خود بخود سرسل پھر دوبارہ بن جائے گا. اور واقعی ایسا ہوا, چند دن کے بعد ہم نے دیکھا اس کے پتے خشک ہونے شروع ہو گئے. جب پتے خشک ہو گئے تو ہمارے جتنے کام کرنے والے نوجوان تھے وہ بڑے پریشان, اتنے سرسبز درخت منگوائے تھے اور وہ تو بالکل خشک ہو گئے, یہ تو درخت مر گئے اور یہ ہو گیا. میں نے انہیں کہا آپ پانی دیتے رہیں جیسے بتایا گیا, تسلی رکھیں اللہ خیر کریں گے. جب کبھی میرا جانا ہوتا تو میں ان کو دیکھتا تو واقعی اندر سے نا سینٹر سے ایک کونپل سرسبز تھی, وہ سبز ہی رہی. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی کونپل نے پھیلنا پھوٹنا شروع کیا اور پھر دوبارہ شاخیں بھی سبز ہو گئیں, پتے بھی سبز ہو گئے اور درخت پھر ہرا بھرا ہو گیا. اسی طرح انسان جب سنورنا لگتا ہے تو بھی اندر سے دل سے سنورتا ہے پہلے, پھر باہر کے اعضاء سے بھی انسان سنور جاتا ہے, عادات سنور جاتی ہیں, اخلاق سنور جاتے ہیں, انسان کا بول چال کا تبدیل ہو جاتا ہے. دل سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنورتے ہیں, اور جب دل بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑتے ہیں. ہمیں اپنے دل کو اللہ تعالی کی محبت سے بھرنا ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص قریب سے گزرا, اور اس شخص نے قریب سے گزرتے ہوئے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ تعالی کی حمد اتنے اچھے طریقے سے کی ابراہیم علیہ السلام کے تو دل بہت خوش ہوا, اللہ کی تعریف سن کے, محبوب کی تعریف سن کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بیٹے کی تعریف کرو ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی تعریف سن کے کھل جاتا ہے بندہ. ابراہیم علیہ السلام کا دل بڑا خوش ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا اے بھائی آپ نے بڑے اچھے لفظوں میں اپنے رب کی تعریف کی ہے, ذرا ایک مرتبہ پھر کہو. اس نے کہا جناب اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اپنا آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا, تم ایک مرتبہ پھر اللہ کی تعریفیں کرو. اس نے پھر وہی پڑھا. اب جب دوبارہ اللہ کی تعریفیں سنی تو دل مچل گیا. دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی, اے اللہ یہ تعریفیں آپ کی کرتا رہے اور آپ کا خلیل آپ کی تعریفیں سنتا رہے. اے بھائی ایک مرتبہ کہہ دو. اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ فرمایا باقی آدھا ریوڑ بھی تمہارا ہو گیا. اس نے پھر وہی الفاظ پڑھے, لیکن اب جو تعریف اللہ کی سنی تو دل بہت مطمئن ہوا. دل نے سوچا کہ نہیں ایک مرتبہ پھر اللہ کی تعریفیں سنو, اے بھائی ایک مرتبہ پھر یہ الفاظ کہہ دو. اس نے کہا کہ اب تو آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہی نہیں, تو اب اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بکریوں کو چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی, میں تمہاری بکریوں کو چرا دیا کروں گا, تم ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دو. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو, میں تو فرشتہ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا, جاؤ میرے خلیل کے سامنے اور جا کے میری تعریفیں کرو اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے. تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ یوں اللہ کے نام پہ قربان ہو جانا پسند کر دے, اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم تو اپنی نیند نہیں قربان کرتے اللہ کے نام پہ. فجر کے وقت کتنے لوگ ہیں سوئے رہتے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں, فجر کی نماز قضا. تہجد تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہوگی, तो हम तो नींद ही कुर्बान नहीं कर सकते, कुछ और क्या कुर्बान करना होगा। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में आ जाए और हमारा दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से लबरेज हो जाए, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और इससे फिर अल्लाह ताला हमारी दुनिया की जिंदगी को भी संवारेंगे और हमारी आखिरत को भी संवार देंगे। दिल का बसना मुश्किल काम है, लेकिन दिल का उजड़ना आसान काम है। बहुत सारे नौजवान दिलों को उजाड़ बैठते हैं। वीराने भी देखे हैं, आबादी भी देखी है। वीराने भी देखे हैं, आबादी भी देखी है। जो उजड़े तो फिर न बसे, दिल वो निराली बसती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना खेल नहीं भाई। बस्ती बसना खेल नहीं, ये तो बसते बसते बस्ती है। शहरों का आबाद होना कोई आसान काम नहीं होता। शहरों के आबाद होने में सालों लगते हैं। 15 साल में शहर आबाद हुआ, 20 साल में शहर आबाद हुआ। इसी तरह दिल भी सालों के बाद जाके आबाद होता है, जल्दी आबाद नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आप हमारे दिलों को संवार दीजिए, दिलों की सख्ती को दूर कर दीजिए, दिलों की मैल को अल्लाह हटा दीजिए और इसके अंदर अल्लाह ताला अपना नूर भर दीजिए, ताकि हम क्यामत के दिन एक संवरे हुए दिल को लेके आपके सामने हाजिर हों और आप इस दिल को देख के ही खुश हो जाएं कि मेरा बंदा कितना साफ दिल लेके मेरे पास आया है। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दायमी रहमत की तेरी उस पे नजर हो, दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो उसका, महशर का अगर शोर हो तो भी न खबर हो। अल्लाह ऐसा दिल दे कि क्यामत के शोर का भी हमें एहसास न हो, हम बस आपकी मोहब्बत में डूबे हुए हों क्यामत के दिन भी। नबी शाम जब मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला खुतबा दिया मदीने वालों को तो फरमाया, अहिब्बुल्लाह बिकुल्ले कुलूबिकुम, लोगो अल्लाह से पूरे दिल के साथ मोहब्बत करो। तो अल्लाह से मोहब्बत तो हम भी करते हैं लेकिन अधूरे मन के साथ। इस दिल में अल्लाह की भी मोहब्बत है और 10 मोहब्बतें और भी हैं, और ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है कि औरों की मोहब्बत क्यों है। अल्लाह चाहते हैं कि मोहब्बत मेरी हो, या जिन मोहब्बतों को मैंने शरीयत में जायज कहा है वो मोहब्बतें हों, इसके अलावा कोई ना हो। तो हमें चाहिए कि हम नफसानी शैतानी मोहब्बतों से सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं, ताकि अल्लाह ताला क्यामत के दिन हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले हम तौबा के कलिमात पढ़ लेते हैं ताकि हमारे दिलों की जुल्मत खत्म हो जाए और अल्लाह अपना नूर अता फरमाए। ये नियत कर लीजिए कि हमने पिछले गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर ली और आइंदा नेकोकारी की जिंदगी गुजारने का पक्का इरादा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں چند اعمال ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار باقاعدگی سے پڑھنا صبح اور شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا صبح و شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. اگر ایک پارہ روزانہ کریں تو بہت اچھا, مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح, مگر تلاوت کے بغیر دن نہیں گزرنا چاہیے. اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو. اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا. اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا سے اپنے ذہن کو ہٹا لیں, یکسو ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, یعنی دل کہہ رہا ہے بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. آپ نے خود زبان سے نہیں اللہ اللہ پڑھنا, دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں, اور واقعی تھوڑے عرصے کے بعد دل اللہ اللہ کہنے لگ جاتا ہے. انا عند ظن عبدی بی. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جب آپ گمان لے کے بیٹھیں گے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں, تو تھوڑے عرصے کے بعد دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دے گا. اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں, ذکر خفی کہتے ہیں, ذکر سری کہتے ہیں, ذکر خامل. یہ مختلف الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں ذکر کے لیے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس ذکر کو فرشتے سنتے ہیں یعنی لسانی ذکر, اس سے وہ ذکر جس کو فرشتے نہیں سن سکتے وہ ذکر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو ذکر قلبی 70 گنا فضیلت رکھتا ہے ذکر لسانی کے اوپر. اللہ تعالی ہمیں بھی ذکر اپنا قلب کا سننے کی توفیق عطا فرمائے. عجیب بات ہے کہ بندہ سنتا ہے اس کو, فرشتے نہیں سن سکتے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے. میانے عاشق و معشوق رمز است, کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. کہ بندے اور پروردگار کے درمیان ایسا راز ہوتا ہے کہ اس کو فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ اپنے رب کے ساتھ اشارہ کر جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالی نے عجیب ذکر بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنام و عینایا ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. تو دل ہر وقت اللہ تعالی کی یاد میں لگا رہتا ہے. ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. سب حضرات بس چند منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے اور من کی آنکھیں کھول لیجئے اور اپنے دل کو اللہ کے یاد میں مشغول کر دیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما, جو راتوں میں کیے معاف فرما, جو محفل میں کیے معاف فرما, جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما, جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما، اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، اے اللہ نیکی تقوی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ وہ ہمیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جن کے اٹکے ہوئے کام ہیں ان اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، اے اللہ جن کے کام الجھے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے الجھے کاموں کو سلجھا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔